سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ الرب علی جمع رحم اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا ایک قطعہ ہے. آج کل جو مضمون ہم حیات المسلمین جو رسالہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ قدرہ کا اس سے یہی مضمون پڑھ کر سنا رہے ہیں گناہوں سے بچنا. زیادہ تر لوگ یہی ایک ہی راستہ جانتے ہیں عبادات کے مثبتا کا راستہ فرائض واجبات اور سنت موقعہ تو اپنی جگہ ہے ہی تحجد گزاری اشراف اوابین وظائف سب چل رہے ہیں تو یہ تو طاعات مثبتا ہے پازیٹو عبادات. لیکن عبادات منہیہ یا عبادات منفیہ منہیہ معنی منع کی ہوئی باتیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی باتیں اس سے بچنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور عبادات کر کے نفل حج عمرے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں صدقے و خیرات ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان عبادات کے انوارات جو جمع ہوئے وہ گناہوں کے ذریعے ہم ضائع کر دیتے ہیں اور یوں زمین پر دھرے کے دھرے رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہ پہنچے ہوئے تصور میں آسمان پہ پہنچے ہیں اور ہیں زمین ہی پر دھرے ہوئے. اس سے متعلق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں.
تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت عاشقست آرزو کا بھی مقام قرب دے سرفروشی جاں فروشی دل فروشی سب صحیح.
یعنی دعوے ہیں کہ ہم جان بھی دے دیں گے سر بھی دے دیں گے جان دے دیں گے لیکن کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے میں پیچھے بھاگ جاتا. جہاں گناہ کا موقع آیا برادری آڑے آ گئی کہیں معاشرہ آڑے آ گیا کہیں اولاد آڑے آ گئی اب اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اب اللہ کو بھول گئے تہجد گزاریاں بھول گئے آہوزاریاں بھول گئے عبادات بھول گئے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے اولاد پیاری ہو گئی معاشرہ پیارا ہو گیا برادری پیاری ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کہاں گئے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جو زندگی دینے والے جو پالنے والے ہر نعمت دینے والے اور چھیننے کی قدرت رکھنے والے عزت دینے والے ذلت دینے والے یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اب کہاں گئے وہ دعوے یا اللہ آپ ہم کو سب سے زیادہ پیارے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک کہ تم لوگوں میں میری محبت اپنی جان سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں. اب کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے. کیا مطلب؟ اس قدر ڈرایا کہ اس سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہیں، بھاگو اس سے دور. تو کہاں گئے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں گئے وہ محبت کے دعوے؟ اب اللہ کو بھول گئے، اب ناراضگی کی پرواہ ہے کہ کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، کہیں دیور ناراض نہ ہو جائے، کہیں جیٹھ ناراض نہ ہو جائے، اب اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو یہ حضرت اس میں مضمون اس میں بیان فرمایا ہے نشان میں،
سرفروشی جاں فروشی دل فروشی سب سری، سرفروشی جاں فروشی دل فروشی سب سری، ای کے خونِ آرزو پھر کیسے جانے قرب دے،
ای کے خونِ آرزو یعنی آرزوؤں کا خون کر کے، ایک تو آرزو حرام ہے، کیا ہم نامحرموں سے پردہ نہ کریں، نامحرموں کو دیکھیں اور حرام لذت لیں، اور ایک یہ شکست آرزو ہے، ایک یہ آرزو کا خون پینا ہے کہ لوگ ملامت کریں گے، کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں بازے نادان لوگ، پردے کو برا کہتے ہیں، جو بھی اسلامی شاعر کا جو بھی مذاق اڑاتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کو تجدید نگاہ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، ایسے بعض لوگ جملہ کہہ دیتے ہیں، داڑھی کو برا کہہ دیتے ہیں، داڑھی کی ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اپنا کسی نے کھول لیا تو اس کو جاہل کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ایسے الفاظ کہنے سے یا سمجھنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کو تجدید ایمان کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اگر نہ کیا بے خبری میں کرتے رہے تو ساری عمر جو ہے گناہ، بیوی کے ساتھ گناہ لازم آئے گا، تو بہت سوچ سمجھ کے رہنا چاہیے۔ تو یہ آرزو شکست آرزو اور آرزو کا خون پینا دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ خود حرام لذت اٹھانا چاہتا ہے، دوسرے یہ کہ دل میں تو شرافت ہے اور دل میں غیرت ہے، شرم و حیا کچھ باقی ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، لیکن معاشرے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے ان سے، اللہ کا خوف جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے، مخلوق کا خوف غالب آ جاتا ہے، تو اس کو جبرن بتکلف اپنی آرزو کا خون کرے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، ہمارے فیض صاحب فرماتے ہیں مرضی تیری ہر وقت جس سے پیش نظر ہے، اللہ کی مرضی جس کو ہر وقت پیش نظر ہو، اللہ کو راضی کرنا جس کو ہر وقت مقصود ہو، مرضی تیری پیش نظر، مرضی تیری ہر وقت جس سے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے، ہے نا، اور فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے، مخلوق کے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے، قبر میں تو مخلوق اترنی نہیں ہے، نہ شوہر اترے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بابا، کوئی چیز بھی تو قبر میں نہیں جائے گی انسان، سوا اللہ کے کوئی ساتھی نہ ہوگا، اس وقت کیا کریں گے، اس وقت جب پوچھیں گے کہ تم نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی، کیا جواب دے گا، کس کو مدد کے لیے پکارے گا، شوہر کو پکارے گا، ماں باپ کو پکارے گا، اولاد کو پکارے گا، وہ آئے گی مدد کو، وہ تو خود بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، اولاد ماں سے بھاگے گی، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی نیکی کا سوال کر لیں، ہم کہاں سے دیں گے، اس وقت تو ہمیں خود مصیبت پڑے، تو ایسے معاشرے جو کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کون کام آ سکتا ہے، ایسے معاشرے سے ڈر جانا، مغلوب ہو جانا، تو ایک شکست آرزو یہ ہے کہ سارے جہان بھی ہمیں کچھ بھی کہے، حضرت فاضل صاحب فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی، تب اللہ ملتے ہیں، مخلوق کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کیا اللہ کی طاعت میں مخلوق کی جو ہے وہ فرما برداری نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. لا اطاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، یہ مخلوق کی اطاعت جہاں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہو وہاں چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ماں ناراض ہو باپ ناراض ہو جائے اور شوہر ناراض ہو جائے، معاشرہ سارا معاشرہ ناراض ہو جائے، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، نافرمانی کرنے میں. تو لہذا یہ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. تو یہ ایک شکست آرزو یہ بھی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی کچھ بھی کہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنا، یہ بھی ایک شکست آرزو ہے. تو اس کو اس کا مقام ہے قرب حضرت بتا رہے ہیں، یہ ایک شکست آرزو کا مقام جو ہے سینکڑوں تہجد سے افضل ہے، سینکڑوں تہجد سے، سینکڑوں اشراق اور اوابی اور لاکھوں کے وظائف سے افضل ہے ایک گناہ سے بچ جانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس، مگر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی عبادت ہے، گناہ سے بچنا بھی کوئی عبادت ہے. فرمایا کہ گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے تم، ابھی تم نے تہجد نہیں پڑھی، شراب نہیں پڑھی، اوابی نہیں پڑھی، وظائف نہیں کی، یہاں فرائض واجبات اور سنت موقعہ کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی فرض، لیکن نوافل کی بات ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کی بات ہو رہی ہے، نفل عمروں کی بات ہو رہی ہے، نفل حج کی بات ہو رہی ہے، ایسی نفلی سینکڑوں لاکھوں عبادت سے افضل گناہ سے بچ جانا ہے. اسی کو فرمایا تکن عابد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں سے بچ جاؤ. یہی مضمون پورے صدر کے اندر ہے. پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، تو نے ان کی راہ میں پاک کی لذت بھی چکھی، تو نے ان کی راہ میں پاک کی لذت بھی چکھی، عاشق سے آرزو کا بھی مقام قرب سے، عاشق سے آرزو کا بھی مقام قرب سے، سر فروشی جا فروشی دل فروشی سب سری، سر فروشی جا فروشی دل فروشی سب سری، پی کے خونِ آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ، پی کے خونِ آرزو پھر کیسے جامِ قرب دیکھ. اپنے خونِ آرزو کیوں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خون پینا تو حرام ہے لیکن نفس کا خون پینا فرض ہے، یہ فرض ہے، نفس کا خون پینا، حرام خواہشات کا خون پینا، چاہے اس میں بدنگاہی ہو، بے پردگی ہو اور نیٹ کیبل موبائل اور یہ خرافات ہوں، کیسی یعنی مسلمانوں کے اوپر سوال آ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور اس میں سر فہرست بدنگاہی موبائلوں کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے اور بازاروں کے اندر بے پردہ ہوتے ہیں. یہ بدنگاہی کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا، چاہے نامحرم رشتہ دار ہوں، دیور ہے، جیٹھ ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، یہ سب کے سب نامحرم رشتہ دار ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نامحرم ہیں، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ بے تکلفی کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مصیبت تو یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس قدر بیماریاں، کل بھی ہم پڑھ رہے تھے گناہوں کی وجہ سے نئی نئی عجیب عجیب بیماری، ساری احادیث مبارکہ تھیں کہ گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آئیں گے، یہ عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہوں گی، مہلک بیماریاں پیدا ہوں گی، رزق میں تنگی پیدا ہوگی، ہاتھ میں مال ہوگا پھر بھی پریشان پھرے گا، مارا مارا پھرے گا، کہیں ڈاکہ ڈل گیا، کہیں آگ لگ گئی، کہیں یہ نقصان، کہیں وہ نقصان، یہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے دل کی آنکھیں بند ہیں، بظاہر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند ہیں، دل اللہ سے دور ہے. تو یہ مضمون ہے اس کے اندر. گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچنے میں اسی لیے اللہ والے جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں, غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے اور موبائلوں سے اور لیپ ٹاپ سے اور بے پردگی سے دور رہتے ہیں اپنے آپ, لاکھ ان کو لوگ ملامت کریں, لاکھ ان کو لوگ کہیں کہ آپ میل جول نہیں رکھتے, آپ تو کاٹتے ہیں, لیکن وہ صرف گناہ کی وجہ سے کرتے ہیں. گناہ گناہ میں شرکت ان کو گوارا نہیں, ورنہ میل جول بھی کرتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, ساری لذتوں کا لطف اٹھاتے ہیں, اور اس کا یہ انعام ملتا ہے ان کو کہ ان کے قلب کے اندر وہ خوشی اور وہ سکون ہوتا ہے جو ان کے چہرے سے بھی جھلکتا ہے. وہ خوش رہتے ہیں, وہ مست رہتے ہیں, اللہ کا قرب ان کو مست رکھتا ہے. سلتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا, وہ دل میں دفن اپنے کچھ ارمان کیے ہوئے. دل میں ارمان تو ہیں ناجائز کام کی, لیکن میں ان کو دبا کے رکھتا ہوں, ان ارمانوں کو میں عمل نہیں کرتا. کچھ بھی میرے اوپر حالات گزر جائیں لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرتا. دل میرا گناہوں کا کتنا تقاضا کر لے مگر میں اس کو دفن کر دیتا ہوں, وہ دل میں اپنے دفن کچھ ارمان کیے ہوئے. تو رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا, اللہ کی محبت کا خزانہ, اللہ کے قرب کا خزانہ, ان کو سارے عالم کی خوشیوں سے, حرام خوشیوں سے مستغنی کر دیتا ہے. ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو خوش رکھتی ہے. تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا جو راستہ ہے عبادت کا, ایک راستہ عبادت کا نوافل ہے, تہجد گزاری ہے, اشراق ہے, وادی ہے, اور ایک راستہ یہ بھی ضروری ہے, فرض عین ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کر لی بھائی گناہ سے بچنے کی ہمت تو ہم میں ہے نہیں لہٰذا یہ والا راستہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, آپشنل نہیں ہے, یہ فرض عین ہے. عبادات میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایتیں دی کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو نماز, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے بھی مشکل ہے اشارے سے پڑھ لو, لیکن اور بہت سی رعایتیں ہیں. مال نہیں ہے تو حج فرض نہیں, اور اگر اتنا مال بھی نہیں ہے تو زکات بھی فرض نہیں ہے. اتنی رعایتیں اپنے حقوق میں اللہ نے بے شمار رعایتیں دی, لیکن گناہ سے بچنے میں کیونکہ کوئی مشقت نہیں, کوئی پیسہ شرط نہیں, کوئی پہلوانی کوئی مضبوطی شرط نہیں, گناہ سے کمزور آدمی بچ سکتا ہے. بھلا بدنگاہی سے بچنا کیا مشکل ہے, اللہ نے آنکھوں کا پردہ دے دیا, بس جب کوئی نامحرم ہو آنکھوں کے پردے کو گرا دی, کوئی مشکل کام ہے؟ اس میں نہ پیسہ خرچ, نہ مشقت, نہ کوئی پہلوانی کی ضرورت. تو ضعیف سے ضعیف آدمی تقویٰ اختیار کر سکتا ہے, گناہ سے بچ سکتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو فرض عین فرما دیا. گناہ سے بچنا یہ فرض عین ہے, یہ لازمی مضمون ہے. جو اس میں فیل ہوا خدا نخواستہ آخرت میں اس کے فیل ہونے کا سخت خطرہ ہے. اللہ من تابہ, کہ اگر وہ توبہ کر لے, گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ سے معافی مانگ لے, بے پردگی سے توبہ کر لے, بے غیرتی اور بے حیائی سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. کل جو پڑھ رہے تھے مضامین اس میں سے آگے سے پڑھ کر میں سنا رہا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا مالک ہوں, بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں, اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں, اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں, پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں. یعنی یہ حکمران جو ہیں, جیسا کہ حدیث پاک میں اعمالکم اعمالکم, تمہارے جو حکمران ہیں تمہارے اعمال ہوں, یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسے حکمران. اب حکمرانوں کو برا کہنے کے بجائے اپنے گریبانوں میں ہم منہ جھانکتے ہیں, اللہ کی کیسی نافرمانیاں, گھر گھر ٹیلی ویژن, گھر گھر کیبل, گھر گھر موبائل پہ گندی فلمیں, گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, جوانی برباد, اور خدا و رسول کی نافرمانی میں نافرمانی اور سراسر نافرمانی, اور آنکھوں کا زنا فرمایا نگاہ پر نگاہی کرنے کو, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کرنے والے پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے, گھر گھر لعنت کا گھر بنا ہوا ہے, اللہ کی لعنت کا, یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں ہم حکمرانوں کو برا, اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیسے, بے پردگیاں ہیں, نہ جیٹھ سے پردہ, نہ تیور سے پردہ, نہ پھپا خالو جو پردے کے شرح فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشتے بتا دیے, ان سے پردہ نہیں ہے. اپنے آپ اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے, حکمرانوں کو برا کہہ رہے. حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں, اور جب راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں, اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں, اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں, اور میری لعنت کا اثر سات پشت تک پہنچتا ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ سات پشت پر لعنت ہوتی ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے جو اولاد کو برکت ملتی وہ نہ ملے گی. حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بے حکمی کرتا ہے یعنی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود ہجوع کرنے لگتا ہے, اس کی خرابی بیان کرنے لگتا ہے. ان حدیثوں میں زیادہ تر مطلق گناہ کی خرابیاں مذکور ہیں, اب بعض بعض گناہوں کی خاص خاص خرابیاں لکھی جاتی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے یعنی لینے والے پر, اور اس کے کھلانے والے پر یعنی دینے والے پر, اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر, اور فرمایا یہ سب برابر ہیں یعنی بعضی باتوں میں سب برابر ہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی ہو یعنی وہ قرضہ لے کے بے پرواہ ہو کے مر جائے, قرضہ دینے کی اس کو فکر نہ ہو. اگر کسی شخص نے قرضہ پہلی بات پوری کر لوں مر جائے اور اس پر دین ہو یعنی قرضہ ہو اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جاوے یعنی وصیت کر جاوے کم سے کم کہ بھائی میرے اوپر فلاں فلاں کا قرضہ ہے, اگر میرے ترکے میں سے ہو سکے تو اس کو قرضہ ادا کر دیا جائے یا معاف کرا لیں. اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ تو نیت کا حال جانتے ہیں, اگر کسی شخص نے بحالت مجبوری قرضہ لیا اور اس کی فکر بھی تھی کوشش بھی کی اس نے لیکن نہ دے سکا, اس حال میں وہ چلا گیا دنیا سے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو قیامت کے دن اپنے خزانے غیب سے مقروض کو قرض خواب کو دے کر اس کو راضی کر دیں گے. مگر اس سے بہت ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ کسی کا قرضہ لے لینا جو ہے بہت ڈرنے کی بات ہے, اگر وہاں پکڑے لیے گئے پھر کیا ہوگا. حضرت ابی حرہ رقاشی رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو ظلم مت کرنا, سنو کسی کا مال حلال نہیں بغیر اس کی خوشدلی کے, یعنی اس میں جیسے کھلم کھلا کسی کا حق چھین لینا یا مار لینا آ گیا, جیسے کسی کا فرض یا میراث کسی کا قرض یا میراث کا حصہ وغیرہ دبا لینا, ایسے ہی جو چندہ دباؤ سے یا شرم و لحاظ سے لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا. کسی کو دباؤ دے کر جو آج کل یہ ہو رہا ہے تو الٹے سیدھے کاموں کے لیے چندہ زبردستی لے کے جاتے ہیں, یہ سب حرام ہے. حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے یعنی ناجائز قبضہ کر لے. ایک حدیث میں ایک بالشت آیا ہے اس کو قیامت کے روز ساتوں زمین میں دسایا جاوے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر. اور حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی زیادہ ہے کہ لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو ان دونوں کے بیچ میں معاملہ ٹھہرانے والا ہو یعنی رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی, اور جو اس کو کیا کہتے ہیں دلال بروکر معاملہ طے کرانے والا کہ بھئی تم اتنا پیسہ دے دو اس کو ہم کام کروا دیں گے, اس پر بھی اللہ اور رسول کی لعنت ہے. البتہ جہاں بغیر رشوت دیے ظالم کے ظلم سے نہ بچ سکے, یہ مسئلہ ہے شریف کہ اگر کوئی اپنا حق ہے اور اس حق کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی ظالم ہے جو اس کو حق نہیں دے رہا اس کا اور بالکل وہ اپنے حق بجانے دیں, وہاں پر پیسہ مجبوری میں دینا جائز ہے مگر لینا وہاں بھی حرام ہے. دینے والا تو پھر بھی گناہ کا مرتکب ہوگا, حرام کا مرتکب ہوگا. یہ آدمی تو مجبور ہے اپنا حق لینے کے لیے رشوت دے رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا. شراب میں سب نشے کی چیزیں آ گئیں اور جوئے میں بیمہ لاٹری وغیرہ سب آ گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جو نشہ لاوے، یعنی عقل میں فطور لاوے یا جو حواس میں فطور لاوے. فائدہ، اس میں افیون بھی آ گئی اور بعد حقے بھی آ گئے جن سے دماغ یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جاتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجا لیں اور جو منہ سے بجا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے گھروں کے اندر ناچ گانے ہر قسم کی بدماشیاں ہو رہی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں. اس کے خدا کو بھی تو جواب دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں آنکھوں کا زنا نگاہ کرنا یعنی بد نگاہی کرنا ہے، اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا ہے. ظاہر ہے جب نامحرم سے بے تکلف ہی کرے گا تو اس میں غیر محسوس طریقے سے بھی شہوت آ سکتی ہے، اور شہوت ویسے بھی شہوت سے بے تکلف ہی سے بات کرتے ہیں، تو دونوں چیزیں آ گئیں اس میں. اور زبان کا زنا شہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے، اور قلب کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور تمنا کرتا رہے. فائدہ، اور لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں یا ایسے کام کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اور اس حدیث کے ساتھ اس سے پہلی حدیث کو ملا کر دیکھنا چاہیے کہ ناچ رنگ میں کتنے گناہ جمع ہیں. یعنی سب مل کر مخلوط اجتماع ہوتا ہے، ایسی تقاریب میں زیادہ تر مخلوط اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں کس قدر گناہ بڑھ جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے خطا جان کر جان کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں بجائے اس کے جھوٹی گواہی دینا ہے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے. جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں یہ چیزیں بھی ہیں، یتیم کا مال کھانا، اور جنگجو کافر کی جنگ کے وقت جب شرع کے موافق جنگ ہو بھاگ جانا، یعنی میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور پارسا ایمان والی بیویوں کو جن کو ایسی بری باتوں کی خبر بھی نہیں تہمت لگانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں یہ چیزیں بھی ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں ہیں، جس میں وہ چار ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو نہ چھوڑے گا. وہ خصلتیں یہ ہیں، جب اس کو امانت دی جاوے، خواہ مال ہو یا کوئی بات ہو، وہ خیانت کرے. بات میں خیانت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو رازدار بنا دے کہ بھائی دیکھو تم سے مشورہ کر رہے ہیں، یہ بات کسی کو نہ بتانا، یا ایک مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہے، ایسی خاص مشورہ ہو رہا ہے، اس بات کو وہ حدیث پاک میں ہے المجالس بالامانت، کہ مجالس جو ہے امانت ہے، اب اس مجلس کی بات دوسروں کو پہنچانا یہ گناہ ہے، خیانت ہے. اسی طرح مال کے اندر، جیسے مال کسی کو دیا رکھوایا، اس میں سے کچھ نکال لے، خرچ کر لے یا برت لے اس کو، تو یہ بھی خیانت ہے. اسی طرح سے بات کی خیانت یہ ہے کہ کوئی کسی کو رازداری کی بات کہے، اس کو وہ باہر کہہ دے، اور جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ تو تیسری خصلت ہے، اور جب عہد کرے اس کو توڑ ڈالے، اور جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دینے لگے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے. یہ سب منافقوں کی خصلتیں. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم ارشاد فرمائے، ان میں یہ بھی ہے کہ کسی بے خطا کو کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ تاکہ وہ اس کو قتل کرے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو، اور ان گناہوں پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، حقارت سے کسی کو ہنسنا، کسی کی ہنسی اڑانا، اس کو حقیر جاننا، کسی پر تان کرنا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، بلا وجہ برا بلا کہنا، چغلی کھانا، دو رویہ ہونا. یہ بھی چغلی کی طرح ہے کہ دو رویہ، یعنی جس کے پاس جائے اس کو اس کی حمایت کرے اور دوسرے کی مخالفت کرے، اور جب اس کے مخالف کے پاس جائے تو اس کی حمایت کرے اس کی مخالف کرے، دو منہ والا. قیامت کے دن بھی اس کو ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن دو منہ والا اٹھایا جائے گا، یعنی اس کے منہ پر ایسا اس کے منہ پر ویسا. تہمت لگانا، دھوکہ دینا، عار دلانا، یعنی کسی سے کوئی خطا ہو گئی تو اس کو شرمندہ کرنا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر اور فخر کرنا، ظلم کرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرو پر صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا، کسی دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، یعنی دنیا کے معاملات میں کسی سے ایسی لڑائی ہو جائے تو اس میں تین دن سے زائد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس سے بولنا چھوڑ دے. البتہ دینی امور کے اندر اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو علماء سے پوچھنا چاہیے، اس میں یہ بغض رکھنا ٹھیک ہے، وہ بغض اللہ کے لیے ہوگا. جاندار کی تصویر بنانا، زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا، ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا، ان کے متعلق آیتیں اور حدیثیں گزر چکی ہیں. داڑھی منڈانا یا کٹانا، کافروں کا یا فاسقوں کا سا لباس پہننا، آج کل تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے، پتلون قمیضیں، اور وہ پتلونیں بھی اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ پتلون برائے نام رہ گئی ہے، اوپر سے سب ان کے پینٹ پینٹ سب نظر آتے ہیں، اور شرٹیں ایسی ہو گئی ہیں کہ تقریباً ننگوئی کی طرح ہو گئے، کیونکہ جانور ہیں کافروں کے لباس ایسے ہی ہوتے ہیں. کافر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جانور ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، ان کی جو تقلید کرے گا تو پھر یہی حال ہوگا کہ اتنی چست لباس ہو گئے کہ کوئی چیز برائے نام ہی رہ گئی ہے، بس وہ اترنے کی کمی ہے، وہ بھی ننگے ہوئے جا رہے ہیں، مسلمان بھی ان کی تقلید میں ننگے ہوئے جا رہے ہیں، شرم حیا کا جنازہ اٹھ نکل رہا ہے، نماز میں جھک رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں سجدے میں جا رہے ہیں تو شرمگاہ کھلی ہوئی، ایسی پتلونیں پہن رہے ہیں کہ شرمگاہ نظر آئے، ایسے لباس میں کہاں، کیونکہ نماز میں سطر ڈھانکنا فرض ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور وہ ناف سے نیچے تو پتلونیں پہن رہے ہیں، اور ٹی شرٹیں بھی اتنی چھوٹی پہن رہے ہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ٹی شرٹ اوپر کو چلی جاتی ہے اور پتلون نیچے کو چلی جاتی ہے، دوسروں کی بھی نماز خراب ہے. داڑھی منڈانا یا کٹانا، کافروں کا یا فاسقوں کا سا لباس پہننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا جیسے مردانہ جوتا پہننا، ان کا بیان انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، اور اس میں بہت سے گناہ ہیں نمونے کے طور پر لکھ دیے ہیں، سب سے بچنا چاہیے. جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کریں، کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سچی توبہ کی تین شرائط ہیں، ایک شرط یہ کہ گناہ پر نادم ہو جائے، جو میں نے گناہ کیے اس پہ ندامت پیدا ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس گناہ سے الگ فوراً ہو جائے، اس گناہ کو جاری نہ رکھے، چاہے نگاہ کا گناہ ہو چاہے کیسا بھی گناہ ہو، اس کو جاری نہ رکھے، استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تب یہ توبہ قبول ہو جائے گی، سچی توبہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا. البتہ حقوق العباد میں توبہ کی یہ بھی شرط ہے کہ اہل حقوق سے بھی معاف کرائے، چنانچہ یعنی جس کا کسی کا مال اپنے ذمے رہ گیا ہو، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جیسے وضو خانے سے کوئی گاڑی ملی اٹھا لی، پھر بعد میں اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو میں نے گناہ کر لیا کسی کا حق مارا، اب وہ گھڑی بھی رکھے ہوئے ہیں اللہ سے توبہ کر لی، نہیں، گھڑی اس کے مالک کو واپس پہنچانا اس کے ذمے فرض ہے، جب تک وہ پہنچائے گا نہیں اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ذمے اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہو، آبرو کا یا اور کسی کا، اس کو آج ہی معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. یعنی مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن وہاں درہم دینار سے بدلہ نہیں دیا جا سکے گا، وہاں تو بس حساب کتاب ہی ہوگا، اس لیے دنیا ہی کے اندر مرنے سے پہلے اپنا جو بھی دینداری وغیرہ ہے کسی کی وہ معاف کرا لے یا اس کی ادائیگی کر دے. اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہو تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے لیا جاوے گا، یعنی اگر دنیا میں کسی کا حق مارے گا، کوئی چوری کر لے گا، کسی کا مال چھپا کے لے لے گا، یا خیانت کر لے گا کسی کے مال میں، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس کے بدلے اس کو دے دی جائیں گی جس کا مال مارا ہوگا. اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو دوسرے کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بس دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے، مالی بدنی کسی قسم کا بھی حق ہمارے ذمے رہ گیا ہو، اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے دیجیے، ہمیں الہام فرما دیجیے، اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے غیب سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیجیے گا، اور قیامت کے دن ہم سے اس کو راضی فرما دیجیے گا. اے اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ خصوصاً نگاہ کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، شرعی پردے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بے غیرتی سے ہماری حفاظت فرمائیے، بے حیائی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ حیا عطا فرما دیجیے، شرم عطا فرما دیجیے، غیرت عطا فرما دیجیے، حیات دوستاں، حیات عاشقاں، حیات اولیاء عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ اپنے کرم سے ان کو فراخی معیشت نصیب فرما دیجیے، برکت نصیب فرما دیجیے، آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اپنے کرم سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے. اے اللہ جو جن کی اولاد ہے اللہ ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے. اے اللہ اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا، ان کی اطاعت کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ان کی بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا، اپنا خاص اور مقبول بنا لیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے، اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار فرما دیجیے. دنیا کی بھی حاجات کو اللہ ہمارے تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.